أعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا وإن كنت من قبله لمن الغافلين وقال تعالى إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين وقال تعالى لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون اللہ رحمان اور رحیم کے نام سے آغاز ہوتا ہے الف لام را یہ واضح اور روشن کتاب کی آیتیں ہیں ہم نے یہ قرآن عربی زبان میں نازل کیا ہے تاکہ آپ اسے سمجھ سکیں ہم آپ کو بہترین قصہ سناتے ہیں اس قرآن کے ذریعے اور آپ اس سے پہلے اس سے بے خبر تھے اور آخر میں فرمایا کہ بے شک حضرت یوسف علیہ السلام ان کے والد ماجد اور ان کے بھائیوں کے قصے میں عبرت اور نصیحت ہے عقل والوں کے لیے یہ کوئی کہانی نہیں ہے جسے جوڑ لیا گیا ہو یہ افسانہ نہیں ہے جسے تراش لیا گیا ہو بلکہ یہ وہ حقیقت واقعہ ہے جو بیان کی گئی ہے اور یہ بالکل اسی طرح واقعہ بیان کیا گیا ہے جس طرح یہ وقوع پذیر ہوا تھا یہ بیان اس واقعہ کی حرف بحرف تصدیق کرتا ہے اور اس میں ہر چیز کی وضاحت کر دی گئی ہے اور اس میں رہنمائی ہے اور مومنین کے لیے رحمت کا پیغام ہے بہت ہی محترم مکرم حضرات و خواتین سامعین گرامی قدر حاضرین ذی وقار اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ہماری رہنمائی کے لیے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگیوں کا تذکرہ فرمایا ہے اور یہ فرمایا کہ اس تذکرے کے ساتھ ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو تسلی دلانا ان کا حوصلہ بڑھانا مقصود ہے کہ انہیں اس بات کا یقین ہو جائے کہ جیسے حالات اب ان کے ساتھ پیش آ رہے ہیں اللہ کے پہلے پیغمبروں کے ساتھ بھی ایسے ہی حالات پیش آتے رہے ہیں اور اللہ رب العزت نے ان کی مدد فرمائی تو اللہ تعالیٰ ان کی بھی مدد فرمائے گا. وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ. فرمایا نبیوں کے واقعات ہم بیان کرتے ہیں آپ کے دل کو تسلی دینے کے لیے, آپ کو بڑھاوا دینے کے لیے اور آپ کا اطمینان خاطر بڑھانے کے لیے. اور دوسری جو بہت بڑی رہنمائی ہے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی زندگیوں کے تذکرے اور بیان میں, وہ اس وقت کے جو مخاطب تھے اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کرتے تھے, آپ کو جھٹلاتے تھے, آپ کی مخالفت کرتے تھے, ان کو یہ بتایا گیا کہ پہلوں نے اپنے وقت کے پیغمبروں کو جھٹلا کر کوئی کامیابی نہیں پائی, بلکہ اللہ تعالی نے پیغمبروں کی مدد فرمائی اور ان کو جھٹلانے والے ناکام اور نامراد ٹھہرے. انہیں ان واقعات کی صورت میں آئینہ دکھایا جاتا ہے جس میں وہ اپنے مستقبل کی تصویر دیکھ کر اپنے رویے کی اصلاح کر لیں. یہ دو بنیادی مقصد ہیں انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی سیرتوں کا قرآن مجید میں بیان کرنے کی. اور یہ جو سورہ یوسف ہے جس میں اللہ تعالی نے تفصیل کے ساتھ یوسف صدیق علیہ وآلہ نبینا افضل الصلاۃ والسلام کی سیرت طیبہ بیان فرمائی ہے, اس میں بھی یہی دو چیزیں ملحوظ ہیں بنیادی طور پر کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے ساتھیوں کو اس واقعہ کی صورت میں مستقبل کی کامیابیوں کی جھلک دکھا دی جائے, اور جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہیں, حسد اور بغض کی آگ میں جل رہے ہیں, وہ مکے کے قریشی ہوں یا وہ یہودی ہوں یا وہ عیسائی ہوں, انہیں بھی یہ دکھا دیا جائے کہ جو حسد کی وجہ سے مخالفت کرتے ہیں اور مٹانے کی کوشش کرتے ہیں, یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا یہ پیغام ہے کہ اللہ تعالی حاسدوں کو زیر کرتا ہے, انہیں ذلیل کرتا ہے, اور وہ جس کے ساتھ حسد کرتے ہیں اس کے سامنے شرمندہ اور نادم ہو کر کھڑے ہوتے ہیں معافی مانگنے کے لیے. مستقبل کی جو صورت تھی وہ دونوں فریقوں کے سامنے اللہ رب العزت نے اس صورت کے اندر رکھ دی. ہمارے عام ماحول کے اندر یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت طیبہ کا جو بیان ہوتا ہے وہ فارسی کے اندر لکھی ہوئی یوسف زلیخا ہو یا پنجابی زبان کے اندر لکھی ہوئی یوسف زلیخا ہو مولوی غلام رسول کی یا مولانا عبدالستار کی, کوئی شک نہیں کہ ان میں بڑی حکمت اور دانائی کی چیزیں بھی موجود ہیں. خاص طور پر قصص المحسنین حضرت مولانا عبدالستار جو ہمارے بڑے اہل حدیث بزرگ تھے فیروز بٹواں کے علاقے کے, اور مولانا عبداللہ غزنوی رحمت اللہ علیہ کے شاگردوں میں سے تھے, انہوں نے جو قصص المحسنین لکھی ہے اس میں بہت ہی اچھی حکمت کی, دانائی کی اور دین کی معرفت کی باتیں انہوں نے بیان کی ہیں. لیکن جو عام رنگ اور چھاپ ہے اس قصے کی وہ یہی ہے کہ یوسف کا قصہ حسن و عشق کا قصہ ہے. یہ حسن و جمال کا اور عشق و محبت کا قصہ ہے. لیکن اگر ہم قرآن مجید کی اس سورت کریمہ پر غور کرتے ہیں جو ساری کی ساری سورت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعہ کے ذکر میں اللہ تعالی نے نازل فرمائی ہے اور اس کا نام بھی سورہ یوسف ہے. قرآن مجید کی بہت ساری سورتیں ایسی ہیں جن کے نام علامتی نام ہوتے ہیں کہ وہ لفظ اس سورت میں آ گیا اس لیے اس کو اس کا نام قرار دے دیا. جیسے سورۃ البقرہ ہے کہ اب اس میں لفظ البقرہ آیا ہے اس لیے اس کو سورۃ البقرہ کہا جاتا ہے. یہ نہیں ہے کہ یہ ساری سورت ہی گائے کے متعلق ہے, لیکن یہ سورہ یوسف جو ہے یہ وہ عظیم الشان سورت ہے کہ یوسف اس کا نام بھی ہے اور اس کا عنوان اور مضمون بھی ہے. پوری سورت کے اندر یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ بیان کیا گیا ہے, اس لیے یہ سورت کا عنوان بھی ہے اور اس کا مضمون بھی ہے اور اس کے اندر ذکر ہونے والے قصے کا جو موضوع ہے وہ بھی یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت ہے. تو اس سورت کے اندر ہمیں کسی بھی پیرائے کے اندر وہ حسن و عشق کا رنگ نظر نہیں آتا جو قصہ یوسف کے بیان کرنے والوں نے عام طور پر اس قصے کو چڑھانے کی کوشش کی ہے یا اس قصے پر چڑھانے کی کوشش کی ہے. جو حسن و عشق کا رنگ انہوں نے اس قصے پر چڑھانے کی کوشش کی ہے قرآن مجید کے اندر وہ بات نظر نہیں آتی, بلکہ اس کے برعکس قرآن مجید میں تو جو چیز نظر آتی ہے وہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا صبر, ان کی استقامت, ان کی عظیمت, ان کی پاک بازی اور ان کی نیکی اور تقوی, ان کی پرہیزگاری اور ان کا احسان اور اللہ کی مخلوق کی خدمت کا جذبہ, یہ چیزیں اس سورت کے اندر ہمیں نظر آتی ہیں جن کو قرآن نے اجاگر کیا ہے اور نمایاں کیا ہے. اور اس کا پس منظر یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مکے کے لوگوں کی طرف سے یہ سوال کیا گیا اور یہ سوال انہوں نے یہود سے پوچھ کر کیا تھا کہ یہودیوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں اور آپ لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ ناخواندہ ہیں, انہوں نے پڑھا نہیں ہے, پرانی کتابوں کا ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے, تو آپ ان سے یہ سوال کریں کہ بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد کے لوگ کنعان میں رہتے تھے اور کنعان یہ فلسطین کا پرانا نام ہے جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام, ان کے بیٹے اسحاق اور ان کے بیٹے یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام آباد تھے. اس زمانے میں اس کو کنعان کہا جاتا تھا اور آج کے زمانے میں اس کو فلسطین کہا جاتا ہے. اس کا ایک حصہ تو اس وقت متنازع ہے, اسرائیل کے قبضے میں ہے اور ایک حصے کے اوپر یہ ناجائز ریاست قائم ہے. کچھ حصہ اس کا اردن کے پاس ہے اور کچھ حصہ اس کا آزاد ہوا ہے. اس سارے علاقے کو شام اور فلسطین کہا جاتا ہے. یہاں آباد تھے حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد کے لوگ. اب وہ یہاں سے مصر کیسے چلے گئے, یہاں سے مصر کیسے چلے گئے, ان کے اس جانے کا سبب کیا بنا, اس کے متعلق آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں. اگر انہوں نے اس کا صحیح جواب دیا تو پھر وہ سچے رسول ہیں, اور اگر اس کا جواب نہ دے سکے تو پھر اس کا معنی یہ ہے کہ وہ ایسے ہی قصے کہانیاں بیان کرتے ہیں, ان کے پاس کوئی سچا اور حقیقی علم نہیں. تو لوگوں نے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ سوال رکھ دیا کہ جی آپ یہ بتائیں کہ یوسف کے بنی اسرائیل کے لوگ شام اور فلسطین سے مصر کیسے پہنچ گئے, ان کے مصر جانے کا سبب کیا بنا تھا اور اس کا پس منظر کیا ہے اور یہ واقعہ کس طرح پیش آیا. اللہ رب العزت نے اس سورہ یوسف کے اندر اس سوال کا جواب بھی عطا فرمایا, اس سوال کا جواب بھی عطا فرمایا اور اس سوال کے جواب کے ساتھ اللہ تعالی نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مستقبل کی تصویر بھی کھینچ دی اور ان کو ان کا اپنا انجام بھی بتا دیا کہ تمہارے ساتھ کیا ہونے والی ہے اس واقعہ کے اندر. اللہ اکبر, یہ تم اپنی صورت بھی دیکھ سکتے ہو اور اپنے مستقبل کی جھلک کا بھی مشاہدہ کر سکتے. خوش ترام باشد کے سرے دل برا گفتہ آئے در حدیث دیگراں. اپنی بات دوسروں کی کہانی میں انسان کے سامنے بیان کر دی جائے تو یہ بڑی دلچسپ صورتحال ہوتی. اللہ رب العزت نے اس واقعہ کو یہ کہا ہے کہ احسن القصص, یہ بہترین کہانی اور بہترین قصہ ہے جو ہم آپ کو سنا رہے ہیں. اور یہ عربی زبان میں ہے. انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون, تاکہ آپ اس کو سمجھیں. عربی زبان میں قرآن کا نازل ہونا اللہ فرماتے ہیں اس لیے ہے کہ آپ سمجھ سکیں. اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ عربی زبان کے اندر جو وسعت ہے, جو گہرائی ہے, اور جو معنویت ہے, جو فصاحت و بلاغت ہے, جو ایجاز اور بیان کی لیاقت اور قابلیت عربی زبان کے اندر ہے, یہ دوسری دنیا کی زبانوں میں نہیں. اس لیے اللہ رب العزت نے اپنے آخری پیغام کے لیے اس عربی زبان کو منتخب کیا اور اس میں اپنا آخری پیغام نازل فرمایا قرآن مجید. اور فرمایا اس واقعہ کا آغاز یوں ہوتا ہے کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے خلیل, ان کے بیٹے حضرت اسحاق اور ان کے بیٹے حضرت یعقوب اور ان کے بیٹے حضرت یوسف, اللہ اکبر, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ بتائیں سب سے بہترین شخص کون ہے, ای الناس افضل, سب سے افضل شخص کون ہے. فرمایا سب سے افضل کی بات کرتے ہو تو میں تو یہی کہوں گا کہ یوسف ابن یعقوب, الکریم ابن الکریم, ابن الکریم ابن الکریم, سب سے بہترین شخص یوسف صدیق ہیں, جو خود بھی کریم تھے, باپ بھی کریم تھا, دادا بھی کریم تھا, پردادا بھی کریم تھا. یعنی بیٹا, باپ, دادا اور پردادا یہ سارے ہی عزت والے, عظمت والے تھے. اللہ رب العزت نے نسب کی, خاندان کی اور گھرانے کی عزت و عظمت حضرت یعقوب, حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمائی. اور اس کے ساتھ سیرت و کردار کے حوالے سے بھی اللہ رب العزت نے جو عظمت اور جو اعلی اخلاق و کردار حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمایا ہے, اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی رشک فرمایا. ویسے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے یہ کمال بخشا تھا کہ آنچے خوباں ہما دارند تو تنہا داری, اس نے یوسف دم عیسیٰ ید بیدا داری, آنچے خوباں ہما دارند تو تنہا داری. اللہ نے جو کمالات سارے نبیوں کو متفرق تقسیم فرمائے تھے وہ سارے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات میں جمع فرما دیے. لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت یوسف کے کردار پر رشک کیا, قابل رشک کردار ہے ان کا. اور حسن و جمال جس کے حوالے سے اس قصے کو بڑی شہرت ملی ہے, اس کے اعتبار سے بھی اللہ تعالی نے یوسف علیہ السلام کو ممتاز اور منفرد مقام عطا فرمایا تھا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میں معراج پہ گیا تو چوتھے آسمان پہ میری یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی, وَقَدْ أُوتِيَ شَطْرَ الْحُسْنِ, اور میں نے دیکھا یہ کہ اللہ رب العزت نے لگتا یوں تھا کہ آدھا حسن ساری دنیا میں تقسیم کیا ہے اور آدھا اکیلے یوسف کو دے دیا. وَقَدْ أُوتِيَ شَطْرَ الْحُسْنِ, خاندان بہت اونچا، کردار بہت اعلی، اور حسن و جمال بے مثال. اس حسن و جمال اور سیرت و کردار اور اس خاندان کی خوبیوں کا مرقع یہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت. تو پھر یہ اپنے باپ کے چہیتے اور لاڈلے اور پیارے کیوں نہ ہو. اللہ اکبر. ابھی چھوٹی ہی عمر تھی، 11-12 سال کی، کہ انہوں نے خواب دیکھا. خواب میں دیکھتے ہیں کہ سورج اور چاند اور 11 ستارے وہ ان کے سامنے جھک رہے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں. یہ اپنی ہر الجھن اور اپنے ذہن کی ہر بات اپنے والد ماجد کے سامنے رکھتے تھے. یہ عام بچوں جیسے بچے نہیں تھے. کھیل کود اور شور و شغب اور چھیڑ چھاڑ ان چیزوں سے کوئی شغل نہیں تھا، بلکہ بہت ہی سنجیدہ، باوقار، شائستہ اور مؤدب تھے، اور زیادہ وقت اپنے باپ کے ساتھ گزارتے تھے. یہ خواب دیکھا تو اس خواب کے متعلق بڑے سوچنے لگے کہ یہ کیا خواب ہے. اپنے والد کے سامنے ذکر کیا، کہنے لگے ابا میں نے دیکھا ہے چاند اور سورج اور 11 ستارے. اور مورخین کہتے ہیں کہ یہ کہہ کر چپ کر گئے، چپ کر گئے. ابا نے کہا بیٹا بتاؤ چاند سورج اور 11 ستارے دیکھے آگے، بتاؤ نا کیا آگے کیا. ابا یہ میں نے دیکھے، پھر بتاؤ نا. تو کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ وہ میرے سامنے جھک رہے ہیں. ذرا اپنی بڑائی کی بات آتی تھی نا تو اپنی بڑائی کا لفظ بولتے ہوئے شرما رہے تھے. اللہ اکبر. حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں میں چمک آ گئی، ان کے چہرے پر خوشی اور مسرت کے ساتھ سرخیاں دوڑ گئی. کہنے لگے یہ میرا بیٹا بڑا عظیم ہوگا. کہنے لگے بیٹے یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ بیان کرنا، وہ پہلے ہی تم سے حسد رکھتے ہیں، پرخاش رکھتے ہیں، اور یہ خواب اگر انہوں نے سن لیا تو اور زیادہ اڑھیں گے، اور ہو سکتا ہے تجھے نقصان پہنچانے کی کوشش کرے، اس لیے یہ ان کو نہ بتانا. اور میں تمہیں بتاتا ہوں کہ یجتبیک ربک ویعلمک من تاویل الاحادیث، یہ بشارت ہے اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ تجھے برگزیدہ بنائے گا، تجھے چنے گا، تجھے اللہ تعالیٰ منتخب فرمائے گا. وَيُعَلِّمُكَ مِن تَعْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور باتوں کی حقیقت، خوابوں کی تعبیر کا علم تمہیں بتائے گا. وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ آلِ يَعْقُوبَ، اور اللہ تعالیٰ تیرے اوپر اپنا انعام مکمل فرمائے گا، اپنی نعمت پوری کرے گا، تجھے دین و شریعت کی معرفت اور دین و شریعت کی امامت نصیب کرے گا. کما تم علی ابویک من قبل ابراہیم و اسحاق ان ربک علیم حکیم لقد کان فی یوسف و اخوتی آیات للسائلین. اللہ اکبر. فرمایا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے بھائیوں کے تذکرے میں یہ جو پوچھنے آئے ہیں مکے کے قریشی، یہودیوں کے پڑھائے ہوئے، ان کے لیے نشانیاں ہیں، ان کے لیے اس میں بڑی وضاحت ہے. اے کاش کہ یہ سمجھ سے کام لیں. اللہ رب العزت نے ان کے لیے ہر چیز کو کھول دیا ہے اس قصے کے اندر. یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے بھائی وہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ حسد کرتے تھے، اس وجہ سے کہ وہ کہتے تھے کہ طاقتور ہم ہیں، جتھا جماعت ہماری ہے، اور اگر کل کوئی مشکل وقت آن پڑے تو میدان میں ہم کھڑے ہوں گے، بڑے جو ہوئے. اور ابا جان جو ہیں وہ ہمیں چھوڑ کر یوسف سے زیادہ پیار کرتے ہیں، اسے ہی ہر وقت اپنے ساتھ لیے پھرتے ہیں، اور ہمارے ساتھ کبھی اتنے پیار اور محبت کے ساتھ بات بھی نہیں کی. تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ یوسف کو راستے سے ہٹا دو. ہٹانے کے لیے ایک نے کہا ٹھیک ہے اس کو ہٹا دینا چاہیے، واقعی ہم سب کی حق تلفی ہو رہی ہے، یہ حسد بڑی بری چیز ہے. یہ حسد پیغمبر کے گھرانے میں آ جائے تو تو پیغمبر زادے بھی اس حد تک پہنچ جاتے ہیں کہ وہ اپنے بھائی کے قتل کے منصوبے بنانے لگتے ہیں. حسد بہت بری چیز ہے. اللہ اکبر. تو قرآن مجید کہتا ہے کہ انہوں نے یہ منصوبہ بنایا کہ اسے راستے سے ہٹایا جائے. ایک نے مشورہ دیا کہ اقتلوا یوسف, یوسف کو قتل کر دو, یا دوسرے نے کہا کہ نہیں قتل نہیں کرتے, کسی ایسے علاقے میں پھینک دو جہاں رول کھل کے خود ہی ختم ہو جائے گا اور تمہارے راستے سے کانٹا ہٹ جائے گا اور ابا جان تمہارے لیے ہوں گے اور تم ابا کے لیے ہوں گے, پھر نہ کوئی یوسف ہوگا اور نہ کوئی یوسف سے پیار کرے. تو انہوں نے یہ پروگرام بنایا کہ یوسف کو کہیں جنگل میں پھینک دیا جائے. ابا کے پاس گئے اور جا کر یہ درخواست کی کہ ابا نہ یوسف کھیلتا ہے نہ بھاگ دوڑ کرتا ہے, یہ آپ کے ساتھ ہی بیٹھا رہتا ہے, کوئی یہ بچہ ہے, بچوں والی باتیں بھی ہونی چاہیے, آپ اس کو ہمارے ساتھ بھیجیں, یہ کھیلے کودے بھاگے دوڑے کھائے پیے, کوئی ذرا اس کے اندر بھی وہ بات آئے جو بڑھنے والے جوانوں میں نوجوانوں میں نوعمروں میں ہوتی ہے. حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کہا کہ مجھے یہ اندیشہ ہے اور خوف ہے کہ میں کہیں اس کو تمہارے ساتھ بھیج دوں اور تم غافل ہو جاؤ تو یہ نہ ہو کہ کوئی بھیڑیا کوئی درندہ اسے چیر پھاڑ دے, کوئی بھیڑیا کوئی درندہ اسے چیر پھاڑ دے, اس لیے مجھے ڈر لگتا ہے میں تمہارے ساتھ بھیجتا نہیں. کہنے لگے لو ہم 10 آدمیوں کی جوان جماعت ہے, ہمارے ہوتے ہوئے کوئی بھیڑیا اس کو گزند پہنچا جائے تو پھر ہم کس کام کے لیے ہیں, ہم سارے قربان نہ ہو جائیں گے اپنے اس ویر کو بچانے کے لیے اور اپنے اس بھائی کی حفاظت کے لیے ہم اپنا سب کچھ قربان کر دیں گے. خیر چکنی چپڑی باتوں میں حضرت یعقوب علیہ السلام آ گئے. دل تو نہیں مانتا تھا لیکن بچوں نے اصرار کیا تو اب انکار بھی نہیں کر سکتے تھے, انکار بھی نہیں کر سکتے تھے. کہنے لگے ٹھیک ہے میں تو اجازت دے دیتا ہوں, یوسف سے پوچھ لو. وہ یوسف علیہ السلام کے پاس چلے گئے. یوسف علیہ السلام کو جا کر کہنے لگے کہ آپ ہمارے ساتھ چلیں گے. کہنے لگے جانے کو تو میں جا سکتا ہوں لیکن ابا سے پوچھ لوں. کہنے لگے ابا سے ہم نے پوچھ لیا, ابا نے تو اجازت دے دی ہے, وہ کہتے ہیں وہ جاتا ہے تو لے جاؤ. کہنے لگے ٹھیک ہے انہوں نے اجازت دے دی ہے تو میں ان سے ذرا تصدیق کروا لیتا ہوں. تو کہنے لگے ابا یہ بھائی کہتے ہیں میرے ساتھ جانا ہے کھیلنے کودنے کے لیے. کہتے ہیں بیٹا جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ. خیر وہ ساتھ لے گئے. اب جب لے گئے تو وہاں جا کر وہ جتنے سالوں کا غصہ ان کے دل میں جمع تھا انہوں نے نکالا. معصوم بھائی کے کوئی تھپڑ مار رہا ہے, کوئی گھونسا مار رہا ہے, کوئی اس کو گھسیٹ رہا ہے, سارا ہمارے حصے کا پیار تو نے سمیٹ لیا ہے, ہمارے لیے ہمارے باپ کے پاس کوئی پیار ہی نہیں رہنے دیا. اللہ اکبر. اور وہ بیچارہ معصوم یوسف کبھی اس کا تھپڑ کھاتا ہے اور دوسرے کی طرف منہ کر کے دیکھتا ہے کہ یہ میری مدد کو آئے گا, وہ جس کی طرف منہ کرتا ہے وہ بھی ظلم کے ساتھ ایک منہ پہ تھپڑ اور مار دیتا. ہائے ہائے. اس بے بسی کے ساتھ یہ سارا منظر انہوں نے دیکھا لیکن صبر کیا. زبان سے یہ ہوتا ہے نا کہ اگر کوئی کسی کو مارے پیٹے تو لوگ ہاتھ سے کچھ نہیں کر سکتے تو بد زبانی کرنے لگتے ہیں. یوسف نے زبان سے کوئی بد زبانی نہیں کی, صبر کا پیکر بن کے بھائیوں کا یہ سارا رویہ برداشت کیا کہ یہ میرے ساتھ کر کیا رہے. اللہ اور پھر ان کا جیسے پروگرام تھا کہ کسی خشک اور بے آباد کنویں کے اندر ان کو پھینک کر معاملہ ختم کر دیا جائے, خود ہی کوئی قافلہ گزرے گا اور بردہ فروشوں کا اس زمانے میں بھی دور تھا جیسے آج بچے اٹھا کے لے جاتے ہیں بردہ فروش اور جا کر علاقہ غیر میں انہیں بیچ دیتے ہیں یا ان سے بیگار لیتے رہتے ہیں ساری عمر, یہ سلسلہ اس دور میں بھی چلتا تھا. کوئی بردہ فروشوں کا گروہ آئے گا ان کو اٹھا کے لے جائے گا اور کام ختم ہو جائے گا. اور جب وہ اکٹھے ہوئے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو کنویں میں پھینکنے کے لیے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے یوسف کے دل میں بات ڈالی, وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ, کہ ایک وقت آئے گا یہ جو آج تجھے پھینک رہے ہیں یہ مجرم تیرے سامنے کھڑے ہوں گے اور معافیاں مانگ رہے ہیں. ایک وقت آئے گا اس لیے تو حوصلہ نہ ہار, اللہ تیری حفاظت فرمائے. کنویں میں پھینکا اور وہ کنواں خشک تھا. یوسف علیہ الصلوۃ والسلام اندر جا کے آرام سے بیٹھ گئے لیکن اب نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، اور وہ کنویں میں پھینک کے چلے گئے۔ بعد میں شام سے بسر جانے والا ایک قافلہ وہاں سے گزرا، اور انہوں نے اسے کنواں سمجھ کر پانی لانے والے کو بھیجا کہ وہ کنواں نظر آتا ہے، جاؤ وہاں سے پانی لے کے آؤ۔ وہ پانی لینے والا وہاں پہنچا اور کنویں کے اوپر کھڑا ہو کے اس نے دیکھا تو کنویں میں پانی کی بجائے پانی تو نظر نہ آیا، ایک خوبصورت بچہ کنویں کے اندر بیٹھا ہوا تھا۔ قال یا بشرا ھذا غلام، اور کہنے لگا خوشخبری ہو، یہ تو لڑکا مل گیا، یہ تو مفت میں لڑکا مل گیا۔ انہوں نے رسی ڈالی، یوسف علیہ السلام نے رسی پکڑی اور وہ باہر آ گئے، اللہ تعالیٰ نے کنویں سے زندہ نکال لیا، اور انہوں نے خدا کا شکر کیا کہ اللہ تیرا شکر ہے، بھائیوں نے مجھے مارا نہیں، صرف مار پیٹ پہ بس کی، مجھے قتل نہیں کیا، اور کنویں میں پھینکا، اور کنویں میں پانی نہیں تھا کہ میں ڈوب کے ختم ہو جاتا، میری جان بچ گئی، اب میں زندہ سلامت باہر نکل آیا ہوں، میرے مالک تیرا شکر ہے۔ وَأَسَرُّوا بِضَاعَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ، اور انہوں نے اس کو ایک پونجی سمجھ کر، ایک سرمایہ سمجھ کر چھپا لیا کہ کوئی ادھر سے اور دیکھ نہ لے کہ انہوں نے یہاں سے لڑکا نکالا ہے، کوئی پیچھے تلاش کرتا ہوا نہ پہنچ جائے، اس لیے جلدی سے وہاں سے لے کر بھاگے کہ اس کو جا کر مصر کے بازار میں بیچیں گے۔ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ۔ اللہ اکبر۔ قرآن کہتا ہے کہ مصر میں جا کر انہوں نے یوسف کو، جو اس دور کا سب سے قیمتی انسان تھا، اللہ اکبر، پیغمبر زادہ اور ہونے والا پیغمبر، پیغمبر کا پوتا اور پیغمبر کا پڑپوتا، ابراہیم خلیل اللہ کے خانوادے کا چشم و چراغ، انہیں کیا خبر کہ یہ کون ہے، انہیں کیا خبر کہ یہ کیسی ہستی ہے۔ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، چند ٹکوں کے عوض، چند کوڑیوں کے عوض ان کو بازار میں بیچ لیا۔ اور مورخین نے لکھا ہے کہ لوگ غلام خریدتے ہیں نا کام کاج کے لیے، ذرا سادی مرادی شکل کا ہو تو لوگ کہتے ہیں ذرا اس کو دبانا بھی آسان ہے اور کام بھی اچھا دے گا، اور جو خوبصورت ہو کہتے ہیں یہ نوکری کیا کرے گا، یہ تو شہزادگی کرے گا، اس لیے کوئی مصر کے بازار میں یوسف کو خریدنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ سارے آئے اور دیکھیں، کہیں ہمیں تو نوکر چاہیے، ہمیں بابا تو نہیں چاہیے، ہم نے گھر میں شہزادہ تو نہیں لے کے جانا، نوکر لے کے جانا ہے، اس کے پیسے ہی کوئی نہیں لگاتا۔ اللہ اکبر۔ اور چہرے پر روب تھا، چہرے پر جلال تھا، حسن تھا، جمال تھا، کسی کی نگاہ نہیں ٹکتی تھی، اور کوئی آگے بڑھ کے مول کرنے کی ہمت نہیں کرتا تھا۔ اور وہیں بازار میں فوتیفار عزیز مصر، مصر کے بادشاہ کا وزیر خزانہ بھی آیا، اور وہ غلام بھی خریدنا چاہتا تھا، لیکن اس کی ایک اور بھی ضرورت تھی، وہ کیا کہ وہ بے اولاد تھا، اور اس نے دیکھا کہ ایک یہ شہزادہ قسم کا نوعمر لڑکا 11-12 سال کا، یہ بھی فروخت ہو رہا ہے، تو اس نے بھی اس نے اس کی قیمت لگائی، جو مانگی انہوں نے دے دی، اور اس کو لے کر گھر آ گئے۔ اللہ اکبر۔ اور آ کر گھر میں بیوی سے کہنے لگے، اکرینی مسواہ ہوا سائن فانا او نتخذ ہوا لدا، یہ چاند جیسا بچہ لے کے آیا ہوں، اس کا اچھا، اس کی اچھی مہمانی کرو، اچھے طریقے سے کھلاؤ پلاؤ، ہم اس کو بیٹا ہی بنا لیتے ہیں، اولاد تو ہماری ہے نہیں، ہم اس کو اپنا بیٹا ہی بنا لیتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، فرمایا دیکھو ہمارا کرم کہ ہم نے یوسف کو، اللہ اکبر، کنویں سے نکالا اور وزیر کے گھر میں پہنچا دیا، یہ ہے اللہ کی کرم نوازی۔ بھائیوں نے گھر سے اٹھا کے کنویں میں پھینکا، اور اللہ رب العزت نے کنویں سے نکال کے مصر کے عزیز کے گھر میں پہنچا دیا۔ لیکن جب گھر میں تھے تو بھی امتحان میں تھے، اور جب یہاں آئے مصر کے عزیز کے گھر میں تو تقریباً 7 سال تک اس گھر میں رہے، 12 سال کے آئے تھے، اور 19-20 سال کے جب بھرپور جوان بن گئے تو ایک اور امتحان شروع ہو گیا، یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک اور امتحان شروع ہو گیا۔ وہ کیا کہ جس گھر میں آئے تھے اس گھر کی مالکہ کا دل خراب ہو گیا، وہ کہتی ہے کہ یہ جوان कहीं मेरे साथ बैठे, प्यार की बातें करे और मेरी मर्जी पूरी करे, जो मैं कहूं वो ये पूरा करे। उसने डोरे डालने शुरू कर दिए, वो लगावट की बातें, प्यार की बातें और इधर उधर के नखरे नुखरे यूसुफ अलैहिस्सलाम के सामने जाहिर करे, लेकिन वो पाक बाज थे, उन्होंने कभी निगाह उठा के भी नहीं देखा। अल्लाह पैगंबर के बेटे थे और पैगंबरों के खानदान के चश्मों चराग थे, उन्होंने कभी निगाह उठा के भी नहीं देखा। लेकिन जब ये सारे हथकंडे और सिलसिले अश्वा और नाज के बेकार हुए, तो एक दिन उसने अल्लाह अकबर नंगा मुतालबा कर दिया, हम्मत भी व हम्मा भिया लौला अर्रा बुरहान रब्बी। अल्लाह अकबर, कुरान कहता है कि वो कहने लगी, है तलक यूसुफ, मैंने दरवाजे सारे बंद कर दिए, घर में कोई नहीं है, मेरे सिवा तेरे सिवा कोई तीसरा नहीं है, अब किस चीज का इंतजार करते हो, आते क्यों नहीं हो मेरी तरफ, देखते क्यों नहीं हो मेरी तरफ। यूसुफ को बुराई की दावत दे दी, वकालत है तलक। यूसुफ अलैहि सलाम कहने लगे, मुआज अल्लाह, अल्लाह की पनाह, इन्नहु रब्बी अहसन मसवाय, इन्नहु ला युफलिहु ज़ालिमून, वो मेरा परवरदिगार है, हक तआला शानुहु, उसने मुझे कुएं से निकाल के यहां भेजा है, मैं उसकी नाफरमानी करूं, ये जुल्म और ज्यादती है और जालिम कभी कामयाब नहीं हो सकते। और कुरान ये कहता है कि ये बात नहीं है कि औरत के दिल में बुराई का इरादा था और यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम पत्थर की सिल थे, नहीं, वो भी मर्द थे और जवान थे, जवान थे, मर्द थे, जो मर्दों के जज्बात होते हैं उनके अंदर भी मौजूद थे, लेकिन फर्क ये था कि वो अपने जज्बात के सामने बेबस थी और बेलगाम थी और यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने जज्बात को कंट्रोल किया हुआ था और उनके दिल में अल्लाह का डर और खौफ था और ये बात थी कि मैंने अल्लाह के सामने पेश होना है, इसलिए जज्बात की रौ में बहना नहीं। वहम्मा बिहा लौला अर्रा बुरहान रब्बी, वो भी इरादा कर लेते उसी बुराई का अगर उनके सामने अल्लाह की बुरहान न होती, लेकिन अल्लाह ने उनको बचा लिया। कदालिक लिनसरिफ अनहु सुअ वल फहशा इन्नहु मिन इबादिनल मुखलसीन, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बुराई से उनको बचा लिया, लेकिन अब जो बुराई की दावत दे रही थी वो यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पकड़कर करीब करना चाहती है, तो वो भाग खड़े होते, भाग जाते हैं, दरवाजा खोल के कमरे से निकल जाते हैं और कमरे से निकल के जब बाहर बड़े गेट की तरफ भागते हैं तो वो पीछे कर भागती हुई यूसुफ अलैहिस्सलाम का दामन पकड़ती है और भागते भागते यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमीज फट जाती है और मेन गेट के ऊपर जब पहुंचती है तो वहां देखती है कि उसका शौहर और उसके नेके का एक उसका रिश्तेदार दरवाजे पर खड़े हुए। अब ये पैंतरा बदल लेती है, कहती है कि बताओ मेरे आका, मेरे सरताज, उस शख्स का क्या इलाज है जो आपके घर में हो और आपकी इज्जत पर हाथ डाल ले, उसका क्या इलाज। यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहने लगे, अल्लाहु अकबर, या रावदतनी अन नफसी, मैंने तो इसकी इज्जत पे हाथ नहीं डाला, इसने मुझे बहकाना चाहा है और इसने मुझे गलती, इसने मुझे बुराई की दावत दी है। तो अब वहां ये झगड़ा पेश हो गया, वो कहने लगी कि यूसुफ ने मुझ पे हाथ डाला है, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि इसने मुझे गलत दावत दी है। तो जो उसके साथ ही दरवाजे पे उसका रिश्तेदार खड़ा था वो कहने लगा कि मामले का फैसला करने के लिए कोई दूर जाने की जरूरत नहीं है, देखो ये भागा भागा यूसुफ आगे था और पीछे पीछे ये आ रही है, देख लो मौके की गवाही क्या है, अगर तो सामने से कमीज फटा हुआ है अगली तरफ से तो फिर तो इसका मतलब है कि यूसुफ आगे बढ़ रहा था, ये पीछे हटा रही थी और यूसुफ का आगे से कमीज फट गया, ये सच्ची है और यूसुफ झूठा है, और अगर यूसुफ का कमीज पीछे से फटा हुआ है तो इसका मतलब है यूसुफ जान छुड़ा के भाग रहा था और ये पीछे का पीछा कर रही थी, इसने पीछे से कमीज पकड़ी और यूसुफ की कमीज फट गई, इसलिए यूसुफ सच्चा है और ये झूठी है। और जब अजीज मिसर ने शौहर ने कमीज का मुशाहदा किया तो फौरन ही कहने लगा, अल्लाह अकबर, इस्तग़फिरी लिज़म्बी की इन्नकी कुंती मिनल ख़ातीन, तू अपने गुनाह की माफी मांग, गलती तेरी है, यूसुफ बेगुनाह, यूसुफ बेगुनाह है। اب یہ دوسرا امتحان شروع ہو گیا. اب خیر اس نے کہا کہ اس کا کسی کے سامنے ذکر نہیں کرنا، معاملے کو رفع دفع کر دو. اور وہ جو اس کا عزیز کا رشتہ دار تھا اس کو بھی کہا کہ یار چلو کوئی بات ہو گئی ہے تو اس کے اوپر مٹی ڈالو، کسی کے سامنے ذکر نہیں کرنا، لیکن جو ہو جائے وہ رہتی کہاں ہے، اس کا ذکر چل نکلا. یوسف علیہ السلام نے کوئی ذکر نہیں کیا، اور جو ساتھی اس کا ساتھ آیا تھا رشتہ دار اس نے ذکر کر دیا، اور بات نکلتی نکلتی مشہور ہو گئی، عورتوں کے اندر بھی بات مشہور ہو گئی. اب جو بڑی خاندانی عورتیں تھیں، ہائی جینٹری کی، اونچی سوسائٹی کی، وی وی آئی پی بیگمات اور میڈمز، ان تک جب بات پہنچی تو وہ کہنے لگیں ارے یہ کیسی بات ہوئی، ایک تو یہ کہ اس نے دل دیا تو اپنے نوکر اور غلام کو، اور پھر نامراد بھی ایسی کہ اس کو رام بھی نہیں کر سکی، ہار گئی، یہ کیسی بات ہے. تو کہنے لگی میں تو ہار گئی ہوں، تم بھی یہ زور آزمائی کر کے دیکھ لو. بیگمات کو بلایا اور بلا کر ان سے کہا کہ آپ لوگ بھی دیکھیں، یوسف کا مشاہدہ کریں، ایک تو اس کے حسن و جمال کا، جو مجھے تم نے تانا دیا ہے کہ یوسف کے اوپر ریج گئی ہے، تم بھی ذرا میرے یوسف کو دیکھو جس میں پیار کرتی ہوں، اور میں تو نہیں جیت سکی، تم بھی ذرا اپنا سارا داؤ آزما کے دیکھ لو، تم بھی کامیاب ہوتی ہوں. تو کہنے لگی ٹھیک ہے. ایک دعوت کا ارینج کیا جس کے اندر بہت شاندار انتظام کر کے، مجلس کا سامنے کھانے پینے کی چیزیں رکھ کے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا اخرج علیہن، یہ بیگمات بیٹھی ہوئی ہیں، اب تو ان کے سامنے آ، ذرا ان کو درشن کروا، ان کے سامنے آ اور ان کو اپنا چہرہ دکھا. اب وہ آئے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام، تو دیکھتے ہی ان کے بھی سب کے دل ہوا ہو گئے، یہ بھی ساری ریج گئی یوسف کے اوپر، اور کہنے لگی واقعتاً یہ جو عزیز مصر کی بیوی ریجی ہے ایسے ہی نہیں، یہ چیز ہی بڑی، یوسف بڑی چیز، اللہ اکبر. کہنے لگی یوسف دیکھو تو صحیح ہماری طرف، اور یوسف علیہ السلام نیچی نظر کر کے کھڑے، دیکھتے ہی نہیں کسی کی طرف. یوسف کیا ہوا تمہیں، دیکھتے کیوں نہیں، ہماری طرف آؤ نا، ادھر میرے پاس آؤ نا، میرے پہلو میں آ کے بیٹھو. کوئی ادھر بلا رہی ہے، کوئی ادھر بلا رہی ہے، لیکن یوسف علیہ الصلوۃ والسلام پتھر کا بت بن کے کھڑے ہوئے، کوئی اثر نہیں. اللہ اکبر. وہ کہنے لگی یوسف ہم ساری قربان ہو رہی ہیں اور تو دھیان ہی نہیں کرتا، دیکھ یوسف، دیکھ یوسف، دیکھ ہم نے، اگر تو نے دھیان نہ کیا تو ہم نے خودکشی کر لینی ہے، تیرے گل لگ کے مر جانا ہی اسی. اللہ یوسف ہم نے تیرے گلے لگ کے مر جانا ہے، تیرے کھاتے پڑ جانا ہم نے. یہ عورتوں کا بڑا فریب ہوتا ہے، کسی کے ساتھ لو چل نکلے نا تو کہتے ہیں شادی کر لو میرے ساتھ، نہیں تو میں نے خودکشی کر لینی، اور پھر وہ مسئلہ پوچھنے آ جاتا ہے، کہتا ہے جی میں نے بس میرا سلسلہ چل نکلا ہے، اور اگر میں نے شادی نہ کی تو میری جس کے ساتھ لو چل رہی ہے اس نے خودکشی کر لینی ہے. میں نے کہا کر لین دے خودکشی، ان کر لین دے ان خودکشی، شوق پورا کر لین دے ان. اور کئی باتیں بند کر بھی لیتی اور کر لیتی ہیں، اور پھر ایسے بھی ہوتے ہیں جو ان کے پیچھے کہتے ہیں یہ سچا عاشق ہے، اس نے کی اور اس نے بھی کر لی، اس نے بھی گولیاں کھا لی، اور دونوں کے جنازے اکٹھے اٹھے. اللہ اکبر. یہ لوگ ہیں جو جذبات کے سامنے ہار جاتے ہیں، یہ عورتیں بھی ایسی ہی تھیں. یوسف علیہ السلام تو کہنے لگی یوسف دیکھو تو صحیح ہماری طرف. اچھا بھائی بات یہ ہے کہ یہ جو مضمون ہے سورہ یوسف کا، یہ بڑا طویل مضمون ہے، اور وقت جو ہے یہ ابھی اختتام کو پہنچ رہا ہے، یا تو ہم اس کو ختم کر دیں جتنا وقت ہے اس کے اندر، یا آپ اجازت دیں اور صبر کے ساتھ بیٹھیں تو ہم اس کو پورا کر لیں، جیسے آپ کی مرضی ہو. کیوں جی یوسف صاحب، سیف اللہ صاحب
ٹھیک ہے، سب سنگر آیا.
ہاں چلیے.
اب میرے عزیز بھائیوں، یہ آپ کی طرف سے آواز آئی کہ پورا کریں، اب اللہ کے فضل سے آپ نے دل جمی سے بیٹھنا ہے، یہ نہ ہو کہ آپ کو پھر کام یاد آ جائیں.
نہیں جلدی انشاءاللہ اللہ بات ختم کرتے ہیں. اللہ اکبر. تو اب یہ عورتیں یوسف علیہ الصلوۃ والسلام پر اپنے سارے ناز آزما رہی ہیں، اور یوسف کو دھمکی بھی دے رہی ہیں کہ دیکھ ہم اپنے ہاتھ کاٹ لیں گی، ہم نے خودکشی کر لینی ہے، اپنے گلوں پہ چھریاں پھیر لینی ہے. یوسف تو ہماری طرف دیکھتا نہیں. وہ کہتی ہے، وہ یوسف علیہ السلام نے کہا ساری ہی مر جاؤ، میں نے کوئی نہیں پرواہ، جاؤ مگر وہ نہ ہو تو سر. اللہ اکبر. جب انہوں نے یہ دیکھا تو کہنے لگی ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم, یہ انسان نہیں ہے, اس کے سینے میں جذبات کا بھرا ہوا دل نہیں ہے, یہ تو فرشتہ معلوم ہوتا ہے. اور پھر وہ کہنے لگی کہ یہ ہے وہ یوسف جس کے سامنے میں ہار گئی ہوں, تم بھی اس کے سامنے جیت نہیں سکی ہو, میں نے اس کو کہا ہے کہ میری بات مان, اور اگر نہیں مانے گا تو میں اس کو جیل میں ڈلوا دوں گا. اب جیل کی بات سنی تو یوسف علیہ السلام نے کہا اللہ یہ تو بڑا سخت امتحان آ گیا, پہلے ایک تھی اور اب اس کے ساتھ یہ پوری فوج ظفر موج کھڑی ہے, میں ان کا مقابلہ کیسے کروں گا, اللہ اب مجھے محل میں رہنا منظور نہیں ہے, رب السجن احب الی مما یدعوننی الی, اللہ اب میں اس محل کو قربان کرتا ہوں عفت اور پاک دامنی کی حفاظت کے لیے, اپنے تقوی اور پرہیزگاری کو بچانے کے لیے, اللہ میں اس محل کو چھوڑتا ہوں مجھے جیل میں لے چل, رب السجن احب الی مما یدعوننی الی وإلا تصرف عنی کیدہن اصب الیہن واکم من الجاہلین, اللہ اگر تو نے مجھے نہ بچایا تو ہو سکتا ہے میں پھسل جاؤں, آخر میں بھی تو انسان ہی ہوں, ہو سکتا ہے میں بہک جاؤں. تو انہوں نے پھر جب یہ دیکھا کہ معاملہ بہت آگے بڑھ گیا ہے, یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو جیل میں ڈال دیا, بغیر مقدمہ چلائے بغیر فرد جرم عائد کیے انہوں نے جیل میں ڈال دیا. لیکن عزیز مصر چونکہ بات جانتا تھا, اس نے یہ کہا کہ جیل میں یوسف پر کوئی تشدد نہیں کرنا, اور جو دوسرے جیل کے قیدیوں کے لیے سخت پابندیاں ہیں یوسف کے لیے وہ پابندی بھی کوئی نہیں, یوسف کو جیل کے اندر وی آئی پی ٹریٹمنٹ دینا ہے, تم نے ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا ہے. تو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام بہرحال جیل میں آ گئے, اور جیل کے اندر جب پہنچے تو جیل والوں نے جو اس کے کارندے تھے اور جو وہاں لوگ سزا بھگت رہے تھے, ان سب نے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی شب و روز کی زندگی دیکھی اور ان کی سیرت کا مشاہدہ کیا, تو سارے ہی متاثر ہوئے اور سب نے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنی شروع کر دی, اور انہیں پتہ بھی چل گیا کہ بے گناہ ہیں, بیگم کی وجہ سے ان کو جیل میں جیل کی ہوا کھانی پڑی ہے, وگرنہ قصور ان کا کوئی نہیں, جس کا قصور ہے وہ گھر میں بیٹھی ہوئی ہے, اور جو بے گناہ ہے اس کو جیل میں ڈال دیا ہے, یہ دنیا کے دستور بھی نرالے دستور ہیں, جو مجرم ہوتے ہیں یہ کھلے پھرتے ہیں اور جو بے گناہ ہیں ان کو جیلوں کے پیچھے بند کر دیا جاتا ہے. تو اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ جیل میں دو شخص آئے, ان کو بھی جیل بھیجا گیا, ان میں سے ایک تو بادشاہ کا ساتھی تھا جو اس کو پانی اور شراب وغیرہ پلاتا تھا, اور ایک اس کا باورچی تھا جو اس کو کھانا تیار کر کے دیتا تھا. جو باورچی تھا ایک دفعہ اس کے کھانے میں کوئی کرکری سی نکل آئی, کرکراہٹ یہ نہیں ہوتی, ریت وغیرہ نکلاتی ہے, تو اس کو سزا دی گئی اور اس کو جیل میں بھیج دیا گیا. اور یہ جو پانی پلاتا تھا اس کی شراب میں بھی کوئی اس طرح کی غلط چیز نکل آئی, کوئی مکھی مکھی نکل آئی, تو جس کی وجہ سے یہ کہا گیا کہ تمہیں پتا نہیں ہے کہ بادشاہ کے سامنے جو چیز پیش کرنی ہے صاف ستھری ہونی چاہیے. اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ ان کے متعلق شکایت تھی کہ انہوں نے بادشاہ کی شراب میں اور اس کے کھانے میں زہر کی آمیزش کر دی ہے, بادشاہ کو زہر کھلانے کی کوشش کی ہے, اس وجہ سے ان کے اوپر یہ الزام تھا اور اس الزام میں ان کو جیل میں بھیج دیا گیا. تحقیقات ہوئی, کیس چلا اور اس کا فیصلہ کیا گیا, اور اللہ کا کرنا یہ کہ ان دونوں کو خواب آیا عجیب و غریب. جو باورچی تھا اس کو تو یہ خواب آیا, وہ دیکھتا ہے کہ میرے سر کے اوپر روٹیوں کا ٹوکرا ہے جس میں سے پرندے روٹیاں نکال نکال کے نکمے توڑ توڑ کے نوچ نوچ کے لے کے جا رہے ہیں, اور جو ساتھی تھا اس کو یہ خواب آیا کہ میں بادشاہ کو پانی پلا رہا ہوں. وہ دونوں یوسف علیہ السلام کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے کہ جناب آپ بڑے نیک پاک باز معلوم ہوتے ہیں, اور ہم نے یہ خواب دیکھا ہے اور ہم اس کی وجہ سے بڑے پریشان ہیں, آپ ہمیں اس خواب کی تعبیر بتائیں. تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میں اس کی تعبیر بتاتا ہوں, لیکن جب کھانا ملے گا نا لنگر کا تو اس کے بعد اس کی تعبیر بتاؤں گا, پہلے میری بات سن لو. کہنے لگے پہلے آپ اس کی تعبیر بتائیں. نہیں, کہتے تعبیر تمہیں بتا دوں گا, پہلے میری بات سنو. بات کیا تھی؟ بات ان کے سامنے رکھی توحید کی دعوت کی. انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ والیوم الآخر, انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ وهم بالآخرۃ هم کافرون, میں نے ان لوگوں کا طریقہ اختیار نہیں کیا جو اللہ کو نہیں مانتے اور آخرت کو نہیں مانتے, بلکہ میرا دین، مذہب اور طریقہ میرے باپ دادا ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا طریقہ ہے، اور ہمارے طریقے کی پہچان یہ ہے ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء، کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناتے، ہم اللہ کی توحید کے ماننے والے ہیں، اور یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے ہمیں موحد بنایا. توحید یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے جس کو اللہ تعالیٰ نصیب فرما دے. اور فرمایا لوگو، میرے ساتھیو، کیا علیحدہ علیحدہ زیادہ رب بنا کے ان کی پوجا کرنا، ہر جگہ جو ڈھیری نظر آئے وہاں سیس نیچی کر دینا اور سجدہ ریز ہو جانا اور ہر ایک کے اوپر چڑھاوے چڑھانا اور ہر ایک سے ڈرنا اور ہر ایک کو خوش کرنے کے لیے بے قرار رہنا، یہ زیادہ بہتر ہے کہ ایک ہی رب کا انسان ہو جائے اور سارے کام اس کے سپرد کر کے سب سے بے پرواہ ہو جائے، یہ بہتر ہے. ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار. اور یہ جو تم نے نام رکھے ہوئے ہیں، کسی کو کیا کہتے ہو، کسی کو کیا کہتے ہو، اس زمانے میں بھی ایسے ہی نام تھے، یہ ملتے جلتے نام ہوتے ہیں، کوئی غریب نواز اور کوئی گنج بخش اور کوئی فلاں کوئی فلاں کوئی فلاں، یہ نام اس زمانے میں بھی ہوتے تھے. حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا یہ سب نام تمہارے رکھے ہوئے ہیں، اللہ نے ان کی کوئی دلیل نہیں اتاری، کہاں لکھا ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کو یہ اختیارات دیے ہیں؟ تو اللہ کا حکم یہ ہے کہ اس کی عبادت کرو، اور یہی صحیح اور سیدھا دین ہے. لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے، ان کو توحید کی دعوت دی، عقیدے کی دعوت دی، پھر ان کو خواب کی تعبیر بتائی. کیا کہا؟ کہ جو یہ دیکھتا ہے کہ وہ بادشاہ کو پانی پلائے گا، یہ تو اپنی نوکری پر بحال ہو جائے گا، بادشاہ کا درباری بنے گا، اور وہی خدمت جو پہلے سر انجام دیتا تھا دوبارہ اس کو سونپ دی جائے گی. اور جس نے یہ دیکھا ہے کہ اس کے سر پہ روٹیوں کا ٹوکرا ہے، اس کو پھانسی دی جائے گی اور اس کے سر کا گوشت پرندے نوچ نوچ کے کھائیں گے. یہ ہے تمہارے خواب کی تعبیر. اور ایسا ہی ہوا، جب فیصلہ سامنے آیا تو ساقی کو بری کر دیا گیا اور باورچی پر فرد جرم عائد کر کے اس کو پھانسی دے دیا گیا، اور وہ اپنے انجام کو پہنچ گیا. اور یہ جو باورچی تھا جس کی رہائی کا اور جس کے برات کا فیصلہ ہوا، جب یہ جانے لگا تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ بادشاہ کے پاس جاؤ گے تو میری بات بھی وہاں جا کر کرنا کہ ایک بے گناہ وہاں جیل کے اندر پڑا ہوا ہے، قصور اس کا کوئی نہیں ہے اور اس کے اوپر مقدمہ نہیں چلایا گیا، ایسے ہی اس کو پکڑ کے جیل میں ڈال دیا گیا ہے، میری بات جا کر وہاں بتانا. لیکن جب وہ جیل سے نکل کے گیا تو اللہ اکبر، انسان جب مشکل میں ہوتا ہے تو بڑے وعدے کرتا ہے یہ کروں گا وہ کروں گا، لیکن جب خوشی آ جاتی ہے تو پچھلی ساری باتیں بھول جاتی ہیں. اس کو بھی بھول گیا، جیل کی زندگی بھول گئی، یوسف علیہ السلام کا پیغام بھول گیا، ان کے ساتھ کیا ہوا وعدہ بھول گیا، اور چار سال اسی طرح گزر گئے. چار سال اسی طرح گزر گئے. حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام جیل کے اندر تقریباً 12 سال پڑے رہے. 12 سال تک جیل کے اندر حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام پڑے رہے. 7 سال پہلے ہو گئے تھے ان کو، اور 4 سال یہ گزر گئے کہ انہوں نے اس کو کہا تھا جا کر بات کرنا، لیکن یہ بھول گیا. اب بادشاہ کو خواب آتا ہے. اس بادشاہ کا نام تھا ریان، وہ امالکہ میں سے تھا. یہ لوگ جو فلسطین کے تھے انہی میں سے یہ لوگ تھے جنہوں نے مصر میں آ کر حکومت پر قبضہ کیا تھا. کنانی لوگ تھے یہ اصل، اور فلسطین کے رہنے والے امالکہ تھے، انہوں نے مصر کی حکومت پر قبضہ کیا تھا. تو ریان اس کا نام تھا. تو اس نے خواب دیکھا کہ 7 گائیاں ہیں دبلی پتلی، بالکل کمزور، اور وہ کمزور اور دبلی پتلی 7 گائیاں 7 موٹی تازی فربا اور ٹھیک ٹھاک جو تندرست ہیں، ان گائیوں کو کھا جاتی. اور یہ دیکھا اس نے کہ 7 بالیاں ہیں گندم کی جو بھری ہوئی ہیں دانوں کی، اور سرسبز و شاداب ہیں، اور 7 ایسی ہیں جو بالکل خشک ہیں اور خالی ہیں. اب اس نے یہ خواب دیکھی اور کہتا ہے کہ مجھے اس کی تعبیر بتاؤ. تعبیر بتانے والوں نے، کسی نے کہا جی 7 شہزادے پیدا ہوں گے تمہارے خاندان کے اندر، اور وہ پیدا ہونے والے شہزادے جو ہیں وہ اپنے باپوں کو قتل کر دیں گے. کسی نے کہا کہ جی 7 بیویاں ہوں گی، اور یہ بیویاں جو ہیں بے اولاد ہوں گی، ان سے کچھ پیدا نہیں ہوگا، اولاد نہیں ہوگی. کسی نے کچھ الٹی سیدھی تعبیریں بتائیں، اور جو زیادہ سمجھدار تھے وہ کہنے لگے کہ یہ خواب ہی فضول ہے، اس کی حقیقت ہی کوئی نہیں، یہ تبخیر کا نتیجہ ہے، اس کی کوئی تعبیر بنتی نہیں ہے، یہ ویسے ہی آپ کا ذہنی خلجان ہے، اس کی کوئی تعبیر نہیں. لیکن بادشاہ نے اس میں سے کسی چیز پر بھی اعتبار نہیں کیا، پریشان تھا وہ، اور جو اس کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے تھے وہ بھی اس بات پر پریشان تھے. تو اب اس کے دل میں بات آئی، جو اس کا ساتھی تھا، پانی پلانے والا تھا، خدمت گار تھا، کہنے لگا کہ مجھے بھیجو جیل کے اندر، جیل میں ایک آدمی ہے جو خواب کی تعبیر بتاتا ہے، میں اس سے ابھی تعبیر پوچھ کے آتا ہوں. بادشاہ نے کہا جاؤ جیل میں چلے جاؤ. اللہ اکبر. تو وہ نیوشن اس کا نام تھا، اس ساتھی کا نام نیوشن تھا، تاریخ میں اس کا یہ نام لکھا ہے. وہ نیوشن اجازت لے کر بادشاہ کے دربار سے جیل میں پہنچا اور یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ کر پہلے تو اس نے معذرت کی، کہنے لگا جناب میں بھول گیا، میں شرمندہ ہوں، اور آج پھر کام پڑا ہے تو میں آیا ہوں، اور لوکی کام پہ آئی ہیں، انہوں نے کام پڑتا ہے تو آتے ہیں، وگرنہ مولویوں کو کون پوچھتا ہے، کون پوچھتا ہے؟ طلاق کا مسئلہ پڑ جائے تو تب آتے ہیں، یا اولاد نہ ہوتی ہو تو تب آتے ہیں، اور باقی سارے کام مرضی سے کرتے ہیں. اللہ اکبر. اب کام پڑا ہے تو میں آیا ہوں، اس لیے جناب یہ خواب آیا ہے بادشاہ سلامت کو، اور آپ اس کی تعبیر بتائیں. یوسف و ایوہ صدیق، بادشاہ نے خواب دیکھا ہے کہ سات موٹی تازی گائے ہیں، ان کو دبلی پتلی کھا رہی ہیں، اور سات بالیاں دیکھی ہیں سرسبز و شاداب، اور دوسری سات دیکھی ہیں خشک. اب مجھے اس کی تعبیر بتائیں تاکہ میں جا کے لوگوں کو بتا سکوں. تو یوسف علیہ السلام نے اس کی تعبیر بتائی، فرمایا یہ بات ہے کہ سات سال تک تمہارے ملک کے اندر بڑی پیداوار ہوگی، اور تم خوب زمین سے غلہ فصل اناج حاصل کرو گے، اور پھر سات سال قحط کے آئیں گے کہ جتنی پیداوار ہوئی ہے ان سات سالوں میں ختم ہو جائے گی. یہ ہے تعبیر سات موٹی تازی گائیوں کو سات دبلی پتلیوں کے کھانے کی، اور جو سات بالیاں دیکھی ہیں گندم کی سرسبز و شاداب، اس کا مطلب ہے سات سال تک بڑی پیداوار ہوگی، اور جو سات خشک دیکھی ہیں اس کا مطلب ہے کہ سات سال تک کوئی پیداوار نہیں ہوگی. یہ تمہاری خواب کی تعبیر ہے، اور اس میں یہ علاج بھی بتایا گیا ہے کہ غلے اور اناج کو بالیوں کے اندر ہی رہنے دینا، گا کے نہیں رکھنا دانے نکال کے، بلکہ سٹور کرنے کے لیے ان کے پاس کوئی پاسکو کے سٹور نہیں تھے. یہ پاسکو والوں نے جو سٹور بنائے ہوئے ہیں گندم کو محفوظ کرنے کے لیے، ان کے پاس نہیں تھے. ان کے پاس اس کو سٹور کرنے کا سیدھا طریقہ تھا کہ دانے نکالے بغیر بالیوں کے اندر محفوظ کر دو. یہ جو قدرتی پیکنگ ہے یہ ایسی محفوظ ہے کہ کیڑا لگے گا ہی نہیں. قدرتی پیکنگ جو ہے یہ سب سے زبردست پیکنگ ہے. آپ بھی ٹیٹرا پیکنگ کرتے ہیں نا، لیکن وہ بھی خراب ہو جاتی ہے ایک وقت کے بعد، اور یہ اللہ کی ہوئی پیکنگ ایسی ہے کہ یہ خراب نہیں ہوتی. اللہ نے تدبیر بھی بتا دی ہے اس میں. اب یہ بادشاہ جو خواب، اب یہ نیوشن جو تھا ساقی، خواب کی تعبیر لے کر بادشاہ کے پاس پہنچا تو بادشاہ کا دل مطمئن ہو گیا، اور اسے ہر چیز کی پوری سمجھ آ گئی. کہتا ہے جاؤ ابھی اس کو لے کے آؤ، ابھی جاؤ، اور اس کی رہائی کے فوری آرڈر دے دیے، اس کو ابھی لے کے آؤ. اور آ کر وہ کہنے لگا نیوشن کہ آپ کو بادشاہ کے دربار میں بلایا جا رہا ہے. لیکن یوسف علیہ الصلوۃ والسلام تو صبر کا پہاڑ تھے، اور وہ اپنے آپ کو اپنے دامن کو داغدار رکھتے ہوئے کبھی بادشاہ کے دربار میں آنے والے نہیں تھے. وہ رہائی کا پیغام لے کے آیا، کہتے ہیں نہیں پہلو میرے مقدمے کا فیصلہ کرو، پہلے میرے مقدمے کا تصفیہ کرو، پھر میں بادشاہ کے دربار میں جاؤں گا. اس کو کہو کہ ان عورتوں کا کیس اور عزیز مصر کی بیوی کا کیس پہلے اس کا تحقیق کرے اور تصفیہ کرے اور فیصلہ کرے، میں بے گناہ ثابت ہوں تو پھر آؤں گا، اگر گناہگار ہوں تو میں یہیں رہوں گا. اللہ اکبر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں رشک کیا، فرمایا اگر میں ہوتا نا یوسف کی جگہ پر اور میرے پاس وہ بلانے والا آتا تو میں چلا جاتا، لیکن یوسف کے صبر کو میں سلام کرتا ہوں. کتنے صابر تھے کہ ایسے موقع پر بھی جلد بازی نہیں دکھائی، پہلے فیصلے کرنے کی بات کی اور بعد میں کہا کہ میں جیل سے نکلوں گا. اب بادشاہ نے ان عورتوں کو بلا لیا اور کہا بتاؤ قصہ کیا ہے. کہنے لگی جناب حقیقت یہ ہے، اللہ اکبر، محاشا للہ ما علمنا علیہ من سو، خدا کی قسم یوسف بے گناہ پاک باز ہے. اور مصر کے عزیز کی بیوی کہنے لگی کہ الان حساس الحق، اب تو حقیقت آشکار ہو گئی، اور بات چھپی رہ ہی نہیں گئی. یوسف کا بے داغ ہونا بالکل سورج کی روشنی کی طرح واضح ہو گیا. انا راودتہ عن نفسہ, میں نے اس پر ڈورے ڈال کے اس کو گناہ کی دعوت دی تھی. وانہ لمن الصادقین, وہ سچا اور پاک باز. یوسف علیہ السلام نے کہا یہ میں نے کیوں کیا ہے؟ ذالک لیعلم انی لم اکن بالغیب. پوتیفار جو گھر کا مالک تھا عزیز مصر, اس کو پتا چل جائے کہ میں نے اس کے گھر کی عزت پہ ہاتھ نہیں ڈالا, میں نے اس کی عزت کو داغدار کرنے کی کوشش نہیں کی. وان اللہ لا یہدی کید الخائنین, اور خیانت کرنے والوں کو اللہ کبھی کامیاب نہیں ہونے دیتا. ہاں وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء, اس کا یہ معنی بھی نہیں ہے کہ میں کوئی اپنے آپ کو بری قرار دیتا ہوں کہ میرے اندر کوئی انسانی جذبات نہیں ہے. نہیں, انسانی نفس تو ایسا ہی ہے جو برائی کی دعوت دیتا ہے, اللہ بچا لے تو بچا لے, وگرنہ انسان کا نفس تو انسان کا دشمن ہے, یہ تو انسان کو برے راستے کی طرف لے کے جاتا ہے. ان ربی غفور الرحیم, اور میرا رب بخشنے والا مہربان ہے. اب بادشاہ نے کہا کہ ان کو لے کے آؤ, میں ان کو اپنا مصاحب بناؤں گا اور اپنا مشیر بناؤں گا. اب جب مسئلے کا تصفیہ ہو گیا اور وہ بے داغ اور بالکل بری اور بے گناہ ثابت ہوئے, تو پھر بادشاہ کے پاس پہنچے اور بادشاہ نے کہا انک الیوم لدینا مکین امین, جناب آج سے آپ ہمارے ہاں بڑے محترم اور بڑی عزت اور بڑے مقام والے ہیں, اب آپ کے علم سے اور آپ کے تجربے سے ہم فائدہ اٹھائیں گے. اب آپ بتائیں کہ آپ کو سرکاری عہدہ کون سا دیا جائے. کہنے لگے مجھے وزارت خزانہ ہی دے دو. کہا آ رہا ہے نا, پہلے اس کے لیے بندوبست کرنا اور پھر قحط کے زمانے میں راشننگ کرنا, یہ شعبہ میرے سپرد کر دو, وزارت خزانہ کا اور پیداوار کا شعبہ میں اس کو کنٹرول کرتا ہوں, ملک کی خدمت کروں گا میں. تو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے سپرد یہ معاملہ کر دیا گیا. تو انہوں نے 7 سال جو پیداوار کے تھے پورے ملک کے اندر دورے کر کے کسانوں کو ترغیب دلائی کہ زیادہ سے زیادہ زمین سے پیداوار لیں اور جتنی ضرورت ہے اتنا کھائیں اور باقی جو ہے وہ سٹور کر لیں, اور مارکیٹ میں بھی جتنا تھا زائد فاضل ضرورت سے زیادہ اس کو انہوں نے خرید کر سرکاری خزانوں میں جمع کر لیا. اور جب قحط کے سال شروع ہوئے 7, تو پھر انہوں نے راشننگ کا انتظام کر کے لوگوں کو سرکاری خزانے سے راشن دینا شروع کر دیا. اور یہ قحط مصر میں بھی پڑا, شام میں بھی پڑا, عراق میں بھی پڑا, سارے قریب قریب کے علاقے میں قحط تھا. تو جب شام میں بھی قحط پڑا تو شام کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کا خاندان آباد تھا. اب بھائیوں نے یہ سنا کہ غلہ اور اناج کہیں نہیں ملتا, ملتا ہے تو مصر سے ملتا ہے, غلہ اناج لینے کے لیے وہ بھی مصر پہنچ گئے. شام سے سفر کر کے کنعان سے مصر پہنچے. وجاء اخوۃ یوسف فدخلوا علیہ فعرفہم, اب بھائی غلہ لینے کے لیے یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچ گئے. فدخلوا علیہ فعرفہم, یوسف نے تو بھائیوں کو پہچان لیا. وہم لہ منکرون, اور وہ نہیں پہچان سکے, ان کے تو خواب و خیال میں بھی نہیں تھا کہ جس کو ہم نے کنویں میں پھینک دیا تھا وہ آج یہاں مصر میں بادشاہ بنا ہوا ہے, وہ تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے اس کا. خیر یوسف علیہ السلام نے کہا ہاں بھائی تمہارے گھر کے کتنے افراد ہیں؟ انہوں نے کہا جی ایک ہمارے والد صاحب ہیں, ایک ہماری والدہ ہے اور 11 ہم بھائی ہیں. یہ تم 10 آئے ہو, 11ویں کو کیوں نہیں لائے؟ انہوں نے کہا جی وہ والد صاحب کے پاس ہے ان کی خدمت کے لیے, اور والد صاحب اس کے ساتھ پیار بھی بڑا کرتے ہیں, اس کو بھیجتے بھی نہیں ہیں. کہنے لگے ٹھیک ہے اگر تم 11 ہو تو آئندہ 11 کے 11 یہاں آنے چاہیے, جتنے نفر آئیں گے اتنا راشن ملے گا, اور اگر اس بھائی کو لے کر نہیں آؤ گے تو راشن بھی نہیں ملے گا, چھٹی تمہاری بند. اللہ اکبر. ان کے ساتھ تو تھوڑی سی سختی دکھائی, اور جو کارندے تھے کام کرنے والے ان کو کہا جب ان کو غلہ دو تو جو پیسے لے کے آئے ہیں پیسے بھی ساتھ ہی واپس کر دو. اللہ اکبر. اجالو بذات ام فی رحالہم, ان کی پونجی ان کے بوریوں میں ڈال دو, جب واپس جائیں تو پیسے بھی ان کے کام آ جائیں اور غلہ بھی سرکاری لے جائیں. جب واپس گئے تو والد کو جا کر کہنے لگے کہ ابا منع من الکیل, آئندہ سے ہمیں غلہ اور اناج نہیں ملے گا اگر بھائی کو ہم ساتھ نہ لے کر گئے, اس لیے بھائی کو ہمارے ساتھ بھیجے تاکہ ہم آئندہ غلہ لے سکیں اور ہم اس کی حفاظت کریں گے. حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا ایویں ہی حفاظت کرو گے جو میں ابے یوسف بھی کیتی سی. حل آمنکم علیہ الا کما آمنتکم علی اخیہ من قبل, میں تم پر اعتماد کروں جیسے پہلے اعتماد کیا تھا یوسف کے معاملے میں؟ نہیں, اللہ خیر حافظ, حفاظت اللہ کی, وہو ارحم الراحمین. اور پھر جب انہوں نے سامان کھولا تو سامان کے اندر غلہ بھی تھا اور قیمت بھی واپس آ گئی. کہنے لگے ابا ہم تو اس کے پاس گئے، اس نے بڑی عزت و اکرام کے ساتھ ہمیں ٹھہرایا، غلہ بھی دیا اور یہ دیکھو قیمت بھی واپس کر دی ہے، اب ہمیں اور کیا چاہیے؟ اس لیے بھائی کو ہمارے ساتھ بھیج دیں تاکہ اللہ اکبر ختم ہونے سے پہلے پہلے اور لے آئیں، ختم ہونے سے پہلے پہلے اور لے آئیں۔ اور بھوک کے ستائے ہوئے حضرت یعقوب علیہ السلام بھی مجبور ہو گئے بیٹے کو ساتھ بھیجنے کے لیے، کہنے لگے چلو اللہ پر بھروسہ کر کے میں اس کو بھیج رہا ہوں، لیکن میں تم سے عہد لیتا ہوں کہ تم اسے واپس ضرور لے کے آؤ گے، الا یہ کہ کوئی ایسی صورت بن جائے جس بالکل تم بے بس ہو جاؤ تو پھر تو دوسری بات ہے، وگرنہ اس کو تم نے لے کر آنا ہے۔ کہنے لگے اللہ علامہ نکون وکیل، اللہ وکیل، ہم انشاءاللہ اپنی بات کو پورا کریں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا جب وہاں جاؤ تو سارے ایک ہی دروازے سے نہ داخل ہونا کہ لوگ کہیں نظر ہی نہ لگا دیں، پیغمبر کے بیٹے ہیں نا سارے، کڑیل جوان فلسطین کے سرخ و سفید، اللہ اکبر، پیغمبر زادے، ایک دروازے سے داخل نہ ہونا کہیں نظر نہ لگ جائے میرے شیروں کو، اس لیے الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا۔ لیکن اللہ نے فرمایا یہ یوسف علیہ السلام کے والد حضرت یعقوب کی تدبیر تھی، اور تدبیر جو ہے یہ اکثر تقدیر کے سامنے ہار جاتی ہے، تقدیر اٹل ہوتی ہے اور تدبیر بے بس ہو جاتی ہے۔ بہرحال اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ انسان تدبیر نہ کرے، تقدیر بے شک اٹل ہے لیکن تدبیر انسان کو کرنی چاہیے، اور جب تدبیر کارگر نہ ہو سکے تو پھر اللہ پر اعتماد اور بھروسہ کر کے صبر کرنا چاہیے۔ تو یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے جیسے انہوں نے کہا تھا اسی طرح شہر میں داخل ہوئے، تو اب ان کے ساتھ ان کے چھوٹے بھائی بنیامین بھی تھے۔ ولما دخلوا علی یوسف آوا الیہ اخاہ، انہیں شاہی مہمان خانے میں ٹھہرا لیا گیا، اور بنیامین کو یوسف علیہ السلام نے اپنے خلوت خانے میں خصوصی ملاقات کے لیے بلا لیا کہ آؤ میرے پاس۔ جب دونوں بھائی آمنے سامنے ہوئے تو یوسف علیہ السلام نے گلے لگا کر بھائی سے پیار کیا اور کہنے لگے اللہ اکبر، انی انا اخوک، میں تیرا بچھڑا ہوا یوسف بھائی ہوں، فلا تبتئس بما کانوا یعملون، یہ میرے ساتھ اور تیرے ساتھ جو زیادتیاں کرتے رہے ہیں اس کا کوئی غم نہ کر، دیکھ اللہ نے مجھے کیسی عزت نصیب کی ہے۔ اللہ بھائی بھائی کے گلے لگ کے پیار سے خوشی کے ساتھ رویا بھی ہوگا اور حیران بھی ہوا ہوگا کہ میرے بھائی کو اللہ نے کتنی عزت اور عظمت دی ہے۔ پیار کی باتیں ہوئی اور گھر کے حال احوال پوچھے اور ساری خیر خبر لی، اور پھر ان کو بھیج دیا اور کہا کہ ابھی راز کو راز ہی رہنے دینا، یہ راز آؤٹ نہیں کرنا، لیک آؤٹ نہیں ہونی چاہیے بات، کسی کو پتا نہ چلے۔ خیر، اور مورخین نے یہاں لکھا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے حضرت بنیامین کا جو سامان تھا اس کے اندر جو اپنا خصوصی گلاس تھا یا پیالہ جس میں وہ پانی پیا کرتے تھے، وہ پیالہ بطور نشانی کے رکھ دیا کہ ابا کو جا کر یہ چپکے سے بتا دینا کہ یوسف بڑے مزے میں زندگی گزار رہا ہے، آپ اس کے دکھ میں رویا نہ کریں، وہ تو بڑے عیش کر رہا ہے، اور اس کی نشانی یہ ہے کہ میں دیکھو یہ پیالہ لے کے آیا ہوں یوسف کے پاس سے۔ یہ بطور نشانی کے یوسف علیہ السلام نے بھائی کے سامان میں رکھوا دیا کہ ابا کو جا کر بتانا تاکہ ان کو تسلی ہو جائے، لیکن دوسرے بھائیوں کو کوئی پتا نہیں، اور جو وہاں لوگ ہیں ان کو بھی کوئی پتا نہیں۔ اور اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ جس پیمانے کے ساتھ وہ لوگوں کو غلہ ناپ کے دیتے تھے سواء الملک، وہ کہیں آگے پیچھے ہو گیا، وہ غلہ ناپنے والا جو پیمانہ تھا وہ کہیں آگے پیچھے ہو گیا، گم ہو گیا۔ اب اس کی ڈنڈیا پڑی، تلاش شروع ہوئی، تو اللہ اکبر، گھر میں کوئی چیز گم ہو جائے نا تو سب تو پہلو ماسی دا ہی نام لگتا ہے، تمہیں اپنا پتر ہی چوری کر کے بیچ آیا ہوئے، کہیں ماسی نہیں چکیا ہونا۔ اللہ اکبر، دھیان دوسروں کی طرف جاتا ہے۔ تو وہاں بھی یہی ہوا کہ انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو قافلے والے یہاں آئے تھے نا، انہوں نے یہ اٹھایا ہے پیمانہ ناپنے والا، ہو نہ ہو ان میں سے کسی کے پاس ہوگا، ان کی تلاشی لینی چاہیے۔ تو ایک آدمی کو بھیجا، اس نے جا کر قافلے والوں کو روک لیا، او سرکاری مہمانوں، شاہی مہمان خانے میں رہنے والوں، تم لوگ جا رہے ہو، ہمارا نقصان ہو گیا، تلاشی دے کے جاؤ۔ کہنے لگے کیا ہوا؟ کہنے لگے نفقد سواء الملک، جو شاہی پیمانہ ہے غلہ ناپنے کا وہ ملتا نہیں۔ یہاں یہ بات یاد رکھیں کہ انہوں نے اس پانی پینے والے پیالے کی بات نہیں کری، انہوں نے بات کری ہے تو کس کی؟ شاہی پیمانے کی بات کی ہے، ان کو تو یہی نہیں مل رہا تھا، اور وہ تو یوسف علیہ السلام نے کیا تھا، جعلت شکایتہ فی رحل اخی، یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کے سامان میں وہ پیالہ رکھ دیا، اور ان کو وہ پیمانہ نہیں مل رہا تھا. اور قرآن کہتا ہے، انہوں نے کہا کہ جناب ہم تو پہلے بھی آئے تھے، ہم نے کوئی غلط کام نہیں کیا، چوری چکاری نہیں کی، اور ہم چور چکار نہیں ہیں، اور اب بھی ہم نے کوئی ایسا کام نہیں کیا. کہنے لگے بہرحال یہ بتاؤ کہ اگر پھر کسی کے پاس سے چوری کا مال برآمد ہو گیا تو سزا اس کی کیا؟ کہنے لگے جس کے پاس سے چوری کا مال برآمد ہو جائے اس کو اس کے بدلے میں روک لو، اس کو نوکر بنا لو اور اس کو روک لو، ایسے ہی ہم چور کو سزا دیا کرتے ہیں. چور کو سزا دینے کا یہ طریقہ ہے کہ جب تک چوری کا جو سامان تھا وہ جس کی چوری ہوئی ہے اس کی خوشی پوری نہیں ہوتی، وہ تم سے محنت اور خدمت لیتا رہے. میں بلوچستان میں گیا تو ایک سیب کے باغ میں سے گزرا تو دوست جو میرے ساتھ تھا وہ کہنے لگا یہاں سے آپ صاحب سیب نہیں توڑنا. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہتا ہے یہ جو پٹھان لوگ ہیں نا یہ کہتے ہیں کہ جب تک اگلی دفعہ سیب نہیں آئیں گے نا اس وقت تک یہاں رہ کے خدمت کرو، پھر جان چھوڑیں گے، اس لیے یہاں دیکھ کے چلنا کہیں سیب نہ توڑ لینا. میں نے کہا ٹھیک ہے آپ نے اچھا کیا بتا دیا، ہم نے تو پہلے ہی نہیں توڑنا تھا، لیکن بہرحال یہ دستور ہے ان کا کہ اگر کوئی توڑے کہتے ہیں اگلے سال تک جب سیب لگیں گے اور اتنا بڑا سیب ہوگا تب تیری جان چھوٹے گی وغیرہ یہاں خدمت کیا گا. تو وہ بھی چور کو ایسے ہی سزا دیتے تھے کہ جب تمہارا دل بھر جائے اس کو چھوڑ دینا اور جب تک دل نہ بھرے اس سے خدمت لیتے رہو، یہ اس کی سزا ہے. تو اب اس کے سامان کی تلاشی لینی شروع کی، بھائیوں کے سامان کی تلاشی لیتے 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 جب یوسف علیہ السلام کے سگے بھائی بنیامین کے سامان کی تلاشی کا وقت آیا تو وہ سباع الملک پیمانہ تو نہ ملا لیکن وہ پیالہ نکلا. اب بھائی حیران اور دوسرے بھی حیران، اور اللہ اکبر بول بھی نہیں سکتے کہ راز تھا، اور پکڑے بھی گئے. اب پریشان ہو گئے کہ اللہ کی طرف سے ہی ہے یہ، اور اللہ نے بھی اس کو یہی کہا ہے کذالک کدنا لیوسف، یہ چکر ہم نے چلایا تھا یوسف کے لیے، یہ یوسف کا چکر نہیں تھا، اللہ نے اس کو اپنی طرف منسوب کیا ہے. کتنا لی یوسفا، یہ ہم نے چال چلی تھی یوسف کے لیے، غیبی طریقے سے حالات ایسے پیدا ہو گئے کہ یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کو اپنے پاس روک لیا. اب جب فیصلہ آیا ان کے سامنے کہ جناب ان کے پاس سے تو یہ سامان نکلا ہے، تو پہلے تو شاہی مہمانوں کو حضرت یوسف علیہ السلام روک نہیں سکتے تھے، دستور یہ تھا کہ جو آتا ہے وہ چلا جائے، جو باہر سے آتا ہے وہ چلا جائے، اس کو سٹے نہیں ملتا، پرمٹ سٹے نہیں ملتا، سٹے کا پرمٹ نہیں ملتا تھا. لیکن اب چونکہ مسئلہ ایسا بن گیا تھا، ان کے رہنے کی صورت پیدا ہو گئی، تو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کو روک لیا، بنیامین بھی رک گئے. اب جب بنیامین رکے تو وہ کہنے لگے جناب بس میں بات مختصر کرتا ہوں، ان کے بوڑھے والد صاحب ہیں، ہمارے بھی والد ہیں، پہلے ہی وہ پریشان ہیں، اب اگر آپ ان کو روک رہے ہیں تو وہ اور پریشان ہوں گے، اس لیے ہماری درخواست ہے کہ ہم میں سے کسی کو روک لو، اس کو چھوڑ دو. اور یوسف علیہ السلام نے کہا کیوں بھائی؟ جس کے پاس ہمارا مال نکلا ہے ہم اس کو روکیں گے، دوسرے کو کیوں روکیں؟ جس سے مال برآمد ہوا ہے ہم اسی کو روکیں گے. اللہ اکبر. تو آپس میں پھر انہوں نے مشورہ کیا اور کہنے لگے کہ اب کیا کریں. جو بڑا تھا یہودہ وہ کہنے لگا میں تو باپ کو منہ نہیں دکھا سکتا، میں تو بڑا شرمندہ ہوں، پہلے بھی ہم نے زیادتی کی، اب پھر مسئلہ بن گیا، اب میں کس منہ سے باپ کے سامنے جاؤں؟ جب تک یہ بھائی یہاں سے رہا ہو کر نہیں جاتا اس وقت تک میں باپ کو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہوں، جاؤ تم چلے جاؤ اور ابا کو جا کر کہو کہ تمہارا بیٹا جو تھا اس نے چوری کر لی تھی اور چوری کے جرم میں پکڑا گیا ہے، اور ہم بھائی کو وہاں چھوڑ آئے ہیں، جب اس کی رہائی اور خلاصی ہو جائے گی تو وہ اس کو ساتھ لے کر آ جائے گا. اللہ اکبر. اب حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا پہلے تو میں ایک کو روتا تھا اور اب ایک نہیں دو نہیں تینوں اکٹھے ہو گئے جو مجھ سے بچھڑ گئے، اور اب میں ان کو رونے لگا ہوں، لیکن ان کے دل کے اندر اللہ پر امید کا جو یقین تھا وہ ایسا جوش مارنے لگا، کہنے لگے اب تو یہ بات غم اور دکھ کی حد سے بڑھ گئی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ غم حد سے بڑھے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اب ختم ہونے والا ہے، اس لیے اپنے بیٹوں سے کہا کہ جاؤ یہ جو تو تم کہہ رہے ہو یہ تو لگتا ہے کہ کہانی بنائی ہوئی ہے، چونکہ پہلے جو تجربہ ہو چکا تھا کہ انہوں نے جھوٹ بنایا ہے، تو بہرحال کہنے لگے یہ تو کہانی لگتی ہے. آئے افسوس، پہلے تو یوسف کا غم تھا اور اب دو غم اور بھی ساتھ میرے دل کو لگ گئے. وتولى عنهم وقال يا اسف على يوسف، آئے افسوس یوسف پر. وبيضت عيناه من الحزن، اور رو رو کے آنکھیں سفید ہو گئی. فهو كظيم، اور غم کے گھونٹ بھر بھر کے دل بھرا ہوا تھا غم اور دکھ کے ساتھ. وہ کہنے لگے ابا تو تو یوسف کو روتا روتا ہی ختم ہو جائے گا. طلّا تفتو تذکر یوسف حتّا تکون حرضاً او تکون من الہالکین. آپ ختم ہو جائیں گے یا آپ قبر کے کنارے پہنچ جائیں گے. کہنے لگے میں روتا ہوں تو اللہ کے سامنے ہی روتا ہوں, لوگوں کے سامنے تو نہیں روتا. اشکو بسی و حزنی الی اللہ واعلم من اللہ ما لا تعلمون. اور میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. وہی نے بتا دیا تھا, خواب بھی پہلے موجود تھا ان کے سامنے, اور وہی کے ذریعے بھی بتا دیا گیا کہ یوسف زندہ تو ہے, ملاقات ہوگی تمہاری اس کی, لیکن کب ہوگی اور کہاں یوسف ہے اس کا کوئی پتہ نہیں. اس لیے یوسف علیہ السلام کے بارے میں یہ تو پتا تھا کہ وہ زندہ ہے, لیکن یہ نہیں معلوم تھا کہ وہ کہاں ہے, اور یہ نہیں معلوم تھا کہ ملاقات کب ہوگی. اس لیے دکھ بڑا تھا ان کے بچھڑنے کا. اور اب کہتے ہیں کہ بیٹے جاؤ, فتحسسوا من یوسف واخی, جاؤ تلاش کرو, جستجو کرو, ڈھونڈیا ڈالو, ڈھونڈو, تلاش کرو یوسف کو اور یوسف کے بھائی کو. اور اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو جانا, اللہ کی رحمت سے تو کافر ہی نا امید ہوتے ہیں. اللہ اکبر. اب جب والد نے بھیجا کہ جاؤ تلاش کر کے لاؤ, یوسف کی بھی خبر لو, اور اس کے بھائی کی بھی رہائی کی کوشش کرو, اور اپنے دوسرے بھائی کو بھی ساتھ لے کر آؤ, تو اب وہ مصر والے مصر کے اندر دوبارہ واپس آئے اور آ کر بادشاہ کے سامنے عرض پرداز ہوئے. فلما دخلوا علیہ, اب دوبارہ حضرت یوسف کے پاس آئے. قالوا یا ایھا العزیز, کہنے لگے ہے جناب عالی, مسنا واہلنا الضر, ہم مصیبتوں کے مارے ہوئے ہیں, قحط کے مارے ہوئے ہیں, افلاس کے ستائے ہوئے ہیں, اور دکھوں کے مارے ہوئے ہیں. ایک بھائی جرم میں پکڑا گیا, ایک بھائی یہاں رہ گیا, باپ پیچھے روتا ہے, ہم مصیبتوں کے اندر گرے ہوئے ہیں. وجینا بذات مزات, غریب اور نادار لوگ ہیں, غلے کے لیے پیسے بھی کوئی نہیں, کھوٹی پونجی لے کر آئے ہیں. فاوفلن الکیل, ہماری درخواست یہ ہے کہ جو ہمارا غلہ بنتا ہے وہ تو ہمیں دیں. اور اس کے ساتھ دوسری درخواست یہ ہے, وتصدق علینا, خیرات بھی دے دو. اللہ صدقہ بھی کر دو. پیغمبر کے بیٹے بھوک کے ستائے ہوئے خیرات مانگ رہے ہیں. جب یوسف علیہ السلام نے یہ منظر دیکھا تو صبر نہیں کر سکے, دل بھرایا کہ میرے بھائی اب اس درجے کو پہنچ گئے ہیں کہ وہ خیرات اور بھیک مانگنے لگے. اللہ, کہنے لگے اب یہ پردہ پردہ نہیں رہنا چاہیے, رات رات نہیں رہنا چاہیے, اب حقیقت آشکار ہونی چاہیے. کہنے لگے ان اللہ یجزی المتصدقین, جناب ہم خیرات مانگتے ہیں, اللہ خیرات دینے والوں کو بدلہ دیتا ہے. یوسف علیہ السلام نے کہا اب پردہ ہٹا دینا چاہیے, راز کھول دینا چاہیے. کہنے لگے ہل علم تم ما فعلتم بیوسف واخی, اور تمہیں پتا ہے کہ تم نے یوسف اور یوسف کے بھائی کے ساتھ کیا کیا, کیا سلوک تھا, کیا رویہ تھا, کیسے ظلم ڈھاتے رہے, کیسے ستم توڑتے رہے, کیسے بدسلوکیاں کرتے رہے ان کے ساتھ, جانتے ہو. قالوا انک لانت یوسف. اللہ اکبر, حیران تو پہلے ہی ہوتے تھے اس کے چہرے مورے کو دیکھ کر, اب جب نگاہیں جما کے دیکھا تو کہنے لگے تو یوسف ہی ہے. اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف, تو ہی یوسف ہے. قَالَ أَنَا یوسفُ وَهَذَا أَخِي, کہنے لگے میں یوسف ہوں اور آپ بنیامین میرے ساتھ کھڑا ہو جائیے, میرا بھائی ہے. قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا, ہم پہ اللہ نے یہ احسان کیا ہے, تم نے تو ہمیں کنویں میں پھینکا تھا اور پھر کنویں سے نکل کے مصر کے عزیز کے گھر میں آئے تھے, اور اس کی بیگم نے جیل میں ڈلوایا تھا, اور اللہ نے جیل سے نکال کر, کنویں سے نکال کر مجھے مصر کے تخت پہ پہنچا دیا. قد من اللہ علینا انہ من یتقی و یصبر, فرمایا جو اللہ کا تقوی اختیار کرے اور صبر اختیار کرے, تقوی اور صبر کا رویہ اختیار کرنے والوں کو اللہ کبھی ذلیل نہیں کرتا, کبھی ناکام نہیں کرتا. یہ ہے سب سے بڑی نقطے کی بات. انہ من یتقی و یصبر, جو تقوی اور صبر اختیار کرے, فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین, تو اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کا اجر کبھی ضائع نہیں کرتا. کہنے لگے خدا کی قسم اللہ نے آپ کو نوازا, آپ کو عزت دی, سرفرازی دی, اور ہم غلط کار تھے. کہنے لگے کوئی بات نہیں, میں نے معاف کر دیا. لا تقریب علیکم اليوم, میں بادشاہ ہوں, با اختیار ہوں, اور تم میرے سامنے بے بس کھڑے ہوئے ہو, لیکن میں بدلے لینے کی بجائے تمہیں معاف کرتا ہوں. یہ ہے صورت یوسف کا سبق, یہ ہے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا سبق. ہمیں جب اقتدار ملتا ہے تو ہم اپنے دشمنوں سے گن گن کے بدلے لیتے ہیں. اللہ اکبر. لیکن سیرت یوسف کا سبق کیا ہے کہ جب اللہ اقتدار دے تو ظلم کرنے والوں کو معاف کر دیا جائے. یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین. اور باپ کے سامنے یوسف کی جھوٹی خون آلود قمیص لے کے گئے تھے اور جا کر یہ قصہ سنایا تھا کہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا اور یہ اس کا خون آلود کرتا لے کے آئے ہیں, وہ اللہ کے بندے حضرت یعقوب علیہ السلام نے سنبھال کے رکھا ہوا تھا کہ یہ میرے یوسف کی نشانی. اللہ پاک یوسف کی نشانی خون آلود کرتا سنبھال کے رکھا ہوا تھا, اور اب بھی یوسف علیہ السلام نے اپنا کرتا اتارا اور کہا کہ یہ میرا کرتا میرے ابا کے پاس لے جاؤ. اذهبوا بقميصي هذا فالقوه على وجه ابي ياتي بصيرا. اس کرتے کو دیکھ کر تو ان کا دل دکھی ہو گیا تھا, یہ میرا کرتا لے جاؤ اور یہ سچا کرتا ہے, یہ جا کر ان کو دکھاؤ گے تو ان کی آنکھیں دینا ہو جائیں گی. القوه على وجه ابي ياتي بصيرا, یہ چہرے پہ ڈالنا, وہ انشاءاللہ تندرست ہو جائیں گے. واتونی بی اہلکم مجمعین, اور وہاں بھوک اور کاٹ میں رہنے کی بجائے سارے میرے پاس آ جاؤ, شاہی مہمان بن جاؤ اور شاہی محل کے اندر آ کر عزت سے زندگی گزارو. اللہ اکبر. ادھر جب قافلہ روانہ ہوا کرتا لے کر تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے اندر ایک عجیب قسم کی خوشی اور عجیب قسم کی اللہ اکبر مسرت محسوس ہونے لگی ان کو, اور جیسے بھینی بھینی خوشبو نہیں آتی انہیں یوسف کی خوشبو محسوس ہو. اللہ اکبر. کہتے ہیں انی لا اجد ریح یوسف لولا ان تفندون, اور میرے گھر والوں اگر تم مجھے نادان اور ناسمجھ نہ کہو تو مجھے تو خوشبو آ رہی ہے یوسف کی خوشبو, یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. گھر والوں نے کہا یوسف صدیاں ہو گئی, 40 سال گزر گئے. اللہ اکبر. 40 سال گزر گئے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو گئے ہوئے, یا بعض لوگوں کا خیال ہے کہ 30 سال, جب گھر سے نکلے تھے تو 12 سال کے تھے اور باقی عرصہ جو ہے وہ 18-19 سال کا گزرا, بعض لوگوں کا یہ خیال ہے, اور بعض لوگوں کا خیال ہے کہ 40 سال کا عرصہ گزرا, 40 سال کے بعد ان کی ملاقات ہوئی. بہرحال اتنا وقت گزر گیا, 18 سال ہو یا 40 سال ہو, اتنی مدت گزر گئی یوسف کو بچھڑے ہوئے اور ابھی تک آپ یوسف کی باتیں کرتے ہیں. اللہ اکبر. اور ادھر سے جب کرتا لے کر قافلہ پہنچا تو چہرے کے اوپر ڈالا گیا, فرتد بصیرا, تو ان کی آنکھیں بحال ہو گئیں اور انہوں نے کہا میں تمہیں کہتا نہیں تھا کہ مجھے وہ پتا ہے جو تم نہیں جانتے, میرے پاس وہی آتی ہے اور تمہارے پاس وہی نہیں آتی, اور وہی نے مجھے بتایا تھا کہ یوسف زندہ ہے اور تمہاری یوسف کے ساتھ ملاقات ہو. یہاں شیخ صابی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑی پتے کی بات کہی, کہتے ہیں کہ کوئی آدمی اٹھا اور اس نے کہا کہ اے کنعان کے بوڑھے عقل مند, اے پیر خرد مند, اے عقل مند بوڑھے, ذرا یہ فلسفہ تو بتاؤ, یہ حقیقت تو بتاؤ کہ زمصرش بوئے پیراہن شنیدی, مصر سے یوسف کا کرتا چلا تو یہاں کنعان میں آپ کو اس کی خوشبو آ گئی, چرا در چاہے کنعانش ندیدی, یہ کنعان کے کنویں میں پڑے ہوئے یوسف کو تمہیں پتا نہیں چلا کہ وہ وہاں پڑا ہوا ہے, جا کر اس کو نکال کے لے آتے, وہاں سے کرتے کی خوشبو آ گئی اور یہاں کنویں میں پڑا تمہیں نظر نہیں آیا. تو انہوں نے کیا جواب دیا, کہنے لگے بگفت, وہ کہنے لگے اللہ اکبر, احوال ما برتے جہانست, دمے پیدا دمے دیگر نہانست, ہمارا معاملہ تو ایسے ہی ہے جیسے تاریک رات کے اندر بجلی چمکتی ہے, جب چمکتی ہے وہی کی بجلی تو روشنی ہو جاتی ہے اور جب چمک ختم ہو جاتی ہے تو اندھیرا ہو جاتا ہے, کوئی پتہ نہیں چلتا. احوال ما برتے جہانست, دمے پیدا دمے دیگر نہانست, تو حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر ٹھیک ہو گئی اور گھر والوں کو لے کر قافلہ روانہ ہوا اور وہ مصر کے دربار میں پہنچے. حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام بادشاہ کو لے کر اور اپنی پوری کابینہ کو لے کر اور اپنے شہر کے پورے معززین کو لے کر باہر نکل کر حضرت یعقوب اور ان کے خاندان کے استقبال کے لیے موجود تھے. شاہانہ استقبال کر کے ان کو شہر میں لے جایا گیا اور شہر میں لے جا کر محل میں ٹھہرایا گیا, اور پھر یوسف علیہ الصلوۃ والسلام تخت پہ بیٹھے اور ان کی ملاقات کے لیے اور تخت پر جلوہ افروز ہونے کے لیے بھائی اور ان کے والدین یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آئے. فلما دخلوا علی یوسف آوا الیہ ابویہ, حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے والد کو اپنے ساتھ بٹھایا دائیں اور بائیں، اور اپنے بھائیوں کو بھی یہ کہا کہ ادخلوا مصر ان شاء اللہ آمینین، ورفع ابویہ علی العرش، تخت کے اوپر ماں باپ کو ساتھ بٹھا کر یہ کہا اللہ اکبر، اور سب نے ان کی تعظیم کی، ان کے سامنے جھک کر آداب بجا لائے، تو کہا کہ اللہ رب العزت نے ھذا تعویل رؤیا من قبل، وہ جو 10 سال 12 سال کی عمر میں میں نے خواب دیکھی تھی اللہ نے آج اس کو پورا کر دیا. تو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کہا کہ اللہ نے مجھ پر احسان کیا کہ مجھے وہاں سے نکال کر یہاں پہنچا دیا، اور تم پر بھی احسان کیا کہ فلسطین سے نکال کے یہاں شاہی محل میں لے آیا، اور اللہ رب العزت نے ہم پہ یہ کرم فرمایا ہے. اور اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ توفانی مسلم اموال حکمی بالصالحین، تو ہی میرا مددگار اور کارساز ہے دنیا میں اور آخرت میں، مجھے اسلام کے اوپر زندہ رکھنا اور نیکوکاروں کے ساتھ شامل کرنا. یہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا ہلکا سا تذکرہ ہے. اللہ رب العزت ہمیں یہ سیرت اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کی روشنی میں اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.